الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، المارد کی ایک تاریخ ہے اور ایک اس کا فکری پس منظر ہے. میں اپنی گفتگو کو بھی دو حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلے اس کا فکری پس منظر بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد مختصر طریقے سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ادارہ کب وجود میں آیا، کن مراحل سے گزرا اور اب کس صورت حال سے دچار ہے. فکری پس منظر میں چند مقدمات پہلے واضح ہو جانے چاہیے. ایک یہ کہ میں نے آپ کے سامنے یہ جو پس منظر رکھا ہے اور پچھلی نشستوں میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کیسے مختلف تحریکیں وجود پذیر ہوئیں اور پھر کن اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتی رہیں، میرا اپنا ذہنی پس منظر بھی کم و بیش نہیں تھا. میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی، میری تعلیم کی ابتدا ہوئی، اور اس لحاظ سے میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ مجھے دونوں نظام ہائے تعلیم سے استفادے کا موقع ملا. میرے والد گرامی کو اصرار تھا کہ میں مشرقی علوم کی تعلیم پاؤں، اور جیسے ہمارے ہاں لوگ عربی، فارسی اور اس طرح کے علوم پڑھتے ہیں، اسی طرح سے میری بھی تربیت ہو. لیکن میری والدہ کو اس سے شدید اختلاف تھا، اور وہ اس بات پر مصر تھیں کہ بچے کو اسکول جانا چاہیے. اس کشمکش میں بلا کر والدہ کی فتح ہوئی، اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. ویسے میری اسکول کی تعلیم کی ابتدا ہو گئی، لیکن والد یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ بھی اپنی آرزوؤں کے بڑھانے کا کوئی سامان کریں. چنانچہ جب میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو اس وقت ہم لوگ ساہیوال کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں مقیم تھے. اس کی مسجد میں ایک مولوی صاحب تھے جن کا اسم گرامی نور احمد تھا. میں نے جس زمانے میں انہیں دیکھا، اس وقت میں مذہبی اختلافات اور ان چیزوں سے واقف نہیں ہو سکتا تھا. اب جب میں پلٹ کے غور کرتا ہوں تو میرا گمان ہے کہ وہ شاید دیوبندی نقطہ نظر کے آئے. ان سے میرے والد نے ذکر کیا کہ اس کی ماں کے کہنے پر کہ یہ اسکول جا رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مذہبی علوم، عربی اور فارسی زبانوں کی تعلیم حاصل کرے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس سے کہیے کہ اسکول سے آنے کے بعد آ جائے کرے تو میں اس کو پڑھا لوں گا. تو اس طریقے سے گویا دونوں نظام آئے تعلیم میں تربیت پانے کا موقع ملا، اور پھر ہمارے یہاں جس کو اب درس نظامی کہتے ہیں اس کی چیزیں نویں جماعت تک میں نے کم و بیش مکمل کر لی. بعد میں میں نے اس کی داستان لکھ بھی دی ہے، اور آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. جب میں گورنمنٹ کالج میں انگریزی ادب اور پستکے کا طالب علم تھا، اس وقت کی جو لاہور میں اس وقت کے بڑے اہل علم تھے، ان سے ممکن حد تک اپنی دینی تعلیم و تربیت میں بھی آگے جو کچھ سیکھنا تھا وہ سیکھتا رہا. اس سارے عرصے کے دوران میں مجھے کبھی مذہب یا مذہبیات پر کوئی کام کرنے سے دلچسپی نہیں ہوئی. یعنی میری دلچسپی کا موضوع اگر آپ سادہ لفظ میں بیان کریں تو بنیادی طور پر علم و ادب تھا. یعنی مذہب بحثیت مذہب، جیسے کہ اب میری ایک پہچان ہے، یہ میری دلچسپی کا موضوع نہیں تھا. میں ایک مسلمان تھا اور مسلمان کی حیثیت ہی سے زندگی بسر کرتا تھا، لیکن اس زمانے میں میری دلچسپی علمی لحاظ سے فلسفے سے تھی، تصوف سے تھی، تاریخ سے تھی، اور پھر ادب سے. خواہ وہ اردو کا ادب ہو، انگریزی کا ادب ہو، فارسی کا ادب ہو، یا عربی کا ادب ہو، یہ پسند کرتا. इसके दौरान में मेरी जिंदगी का एक और बड़ा वाकया ये हुआ कि मेरे एक उस्ताद थे जो जमात इस्लामी के हलकों में बहुत जानी पहचानी शख्सियत रहे हैं, नसीरुद्दीन हमायूं साहब। जमात इस्लामी की एक जैली तंजीम है, तंजीम असातिज़ा, उसकी बड़ी जिम्मेदारियों पर वो अरसे तक फायद रहे हैं और अब भी शायद हैं। वो स्कूल के दौरान मेरे उस्ताद थे, उनके जरिए से पहली मरतबा मेरा तारुफ मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौजूदी उनके फिक्र और उनकी किताबों से हुआ। इससे पहले मैं अबुल कलाम और इकबाल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था, इनका नाम जरूर सुना था लेकिन हकीकी तारुफ उन्हीं की वसादत से हुआ। और मैंने पहली मरतबा मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौजूदी को दाऊद गार्डन दारोगा वाला में देखा, जहां इस्लामी जमीयत तलबा का एक इज्तिमा हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब मैं नई जमात से पहले देखता। आहिस्ता आहिस्ता उनके फिक्र से वाकफियत हुई और वो जिस तहरीक को लेकर खड़े हुए थे उससे भी दिलचस्पी पैदा हुई और उनसे बहुत कुछ इल्मी और अदबी लिहाज से अक्स व इस्तफादा की सूरत में भी पैदा हुई। उस दौरान में मैंने उनको एक खत लिखा, मुझे याद नहीं है कि मैंने ये वाकया कहीं लिखा है, इससे पहले बयान किया है। खत लिखा और उसमें जिस तरह के नौजवानी के जमाने में होता है लंबे चौड़े इल्मी काम करने के मंसूबे बयान कर दिए, यानी अपना इल्मी फिक्री पस मंजर भी बता दिया कि मैंने ये कुछ पढ़ लिया है और अब ये करने का इरादा है। तो बड़ा दिलचस्प वाकया है, मेरा वो खत मिलने के बाद मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौजूदी ने मुझे उस खत का जवाब भी दिया और ये पैगाम भी भेजा कि तुम मुझसे मिल लो। तो उनके दफ्तर में पहली मुलाकात मेरी उस खत के नतीजे में हुई। आप ख्याल करेंगे कि मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौजूदी ने उस खत के मदरजात पर कोई इल्मी कमेंट किया होगा या उसमें कोई मशवरा दिया होगा या उन्होंने उसकी कोई गलती वादे की होगी। मौलाना ने जो बात मुझसे कही वो जरा दिल थाम के सुनिए। उन्होंने फरमाया कि अजीजम, ये जो कुछ तुमने लिखा है तुम ये करोगे, जब ये करोगे तो खाओगे कहाँ से। उन जैसी शख्सियत की जुबान से, यानी जवानी में आदमी को बहुत से हकायक का इदराक नहीं होता, ये बात तो बड़ी अजीब सी लगी। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने कुछ वाकयात सुनाए। उन्होंने कहा कि मैंने जब ये फैसला किया था तो सबसे पहले मैंने अखबार में इश्तहार देखा कि मोहम्मद अली जौहर साहिब को, मोहम्मद अली जौहर साहिब से उनको बड़ी अकीदत थी, मोहम्मद अली जौहर साहिब को हमदर्द अखबार में एक सब एडिटर की जरूरत है। क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत अकीदत थी तो मैं ये ख्याल करके कि यहां से अपनी माश का बंदोबस्त किया जा सकता है चला गया और मैंने एक शब और रोज क्याम किया। और ये मौलाना के अल्फाज हैं, एक शब और रोज के तजुर्बे के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मोहम्मद अली में जहां शफकत पिदरी है वहां जौरे पिदर भी है। और ये ख्याल करके कि मैं शायद इसका तहम्मुल नहीं कर सकूंगा, मैं वहां से आ गया। मोहम्मद अली जौहर के बारे में ये मालूम है कि वो अपने दफ्तर में काम करने वाले साथियों से अगर नाराज हो जाते तो बाकायदा सीने पर चढ़ के पिटाई करते थे। तो इस जौहर फिदर का एहसास करके मौलाना सैयद अबुल्ला मौलवी सर वापिस आ गए। उन्होंने फरमाया कि उसके बाद फिर मैंने जब कुछ साल जमीयत में मुलाजमत की, उससे कुछ मामला चलते रहे, फिर तर्जुमान कुरान निकालने का फैसला किया। तर्जुमान कुरान को अगरचे पजीलाई हासिल हुई लेकिन हमारी मुसलमान कौम का मिजाज ये है कि वो इतनी पजीलाई हुई कि उन्होंने फरमाया कि 250 उसकी कापियां निजाम हैदराबाद खरीद लेते थे, इससे रिसाला और मेरा घर चलता था। यहां तक कि अल्लामा इकबाल ने मुझसे कहा कि तुम पंजाब में मुंतकिल हो जाओ। और अल्लामा इकबाल चूंकि उस जमाने में बहुत मुस्तरिब थे, کہ مسلمانوں کے آگے جو معاملات پیش آنے والے ہیں اس میں مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے کوئی ادارہ بنایا جائے، اسی مقصد سے انہوں نے ان سے کہا کہ وہ پنجاب آ جائیں۔ مولانا فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ یہ صورتحال ہے، میرے معاشی حالات یہ ہیں، اور ترجمان القرآن اتنی کاپیاں نظام خریدتے ہیں، اگر میں منتقل ہوتا ہوں تو یہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی ایک ہی متبادل صورت ہو سکتی ہے کہ 500 کے قریب اس کی کاپیاں پنجاب میں خریدنے کا بندوبست کر لیا جائے۔ تو اقبال نے کہا کہ یہ اہتمام ہو جائے گا، آپ آ جائیے۔ یعنی یہ انہوں نے سب مجھے اس لیے سنایا کہ ان کی منصوبے بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ زندگی کے حقائق بھی ہیں۔ آج جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے اس وقت بہت گراں گزری تھی، شاید وہ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت تھی، جس کی طرف ایک بڑے آدمی نے اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں متوجہ کیا۔ یہ وہ گفتگو ہے جس کے بعد میرے اوپر یہ شدید احساس طاری ہو گیا، اچھا یہ اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے تو پھر وہ لوگ کہ جو یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو اس قوم میں علمی زندگی یا کوئی اکیڈیمک کام کرنا ہے، وہ کیا کریں گے؟ یعنی پھر ان کے لیے کیا جگہ ہے؟ المورد کا تخیل اصل میں اس دن میرے ذہن میں تھا۔ یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ جو ایک بنیادی جگہ تھی جہاں سے مجھے خیال ہوا، میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیے جو علمی اور فکری کام کرنے والوں کو وابستہ کرے اپنے ساتھ، اور اس طریقے سے ان کے لیے یہ مسئلہ نہ رہے، یعنی وہ آزادی سے وہ منصوبے بنا سکیں جن کا میں نے خواب دیکھا تھا، اور آزادی کے ساتھ کام کر سکیں۔ اصل میں میری توجہ اس لیے اس جانب اس وقت نہیں ہوئی تھی کہ ایک تو میں اس وقت بی اے کے آخری سال میں تھا، یعنی ابھی زندگی میں اس طریقے سے قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ دوسرے یہ کہ ہم لوگ خاندانی لحاظ سے ذمہ دار ہیں، والد ساری ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے تھے، تو توجہ بھی نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں۔ لیکن یہ اندازہ اس دن ہو گیا کہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، اور اس کے لیے جب تک کوئی باوقار بندوبست نہ کر لیا جائے، مغرب نے اپنی علمی اکیڈمیوں کی صورت میں، اپنی یونیورسٹیوں میں اس کے لیے نہایت اعلیٰ ماحول پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ چیز کبھی پیدا نہیں ہو سکی، ایسے علمی ادارے بھی قائم نہیں ہو سکے۔ المورد کا ابتدائی تخیل یہ تھا کہ اس نوعیت کا ایک علمی انسٹیٹیوٹ یعنی اکیڈیمک کام کرنے کے لیے بنایا جائے۔ چنانچہ اس کا بھی ایک دائرہ، کو زمانے میں آدمی ایک لمبا چوڑا نقشہ بنائے بغیر تو کام کر ہی نہیں سکتا، یعنی حقیقت پسندی کو پیدا ہوتے بڑا وقت لگتا ہے۔ تو میں ویسے اس تحریر کو چھپا کر ہی رکھتا ہوں، لیکن غالباً یہ 1971 کی تحریر ہوگی، اس میں جو ابتدائی نقشہ میرے پیش نظر تھا وہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا وسیع و عریض منصوبہ تھا۔ آسٹریلین گورنمنٹ بھی شاید کمی متحمل ہوگی اس میں۔ خیر، بھارت تو کچھ وہ شروع کر لیا گیا، اور اس میں میرے جو گورنمنٹ کالج میں چند کلاس فیلو طلبا تھے، ان میں سب سے زیادہ نمایاں ڈاکٹر ساجد علی صاحب تھے۔ میں نے اور انہوں نے اکٹھے گورنمنٹ کالج میں تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ وہ اب پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے سربراہ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو وہ تھے اور میں تھا اور کچھ اور چند طلبا تھے جو ابتدائی طور پر اس ادارے کے ساتھ متعلق ہوئے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ تر لوگ کیونکہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہاسٹل کے لیے تو کچھ نہ کچھ والدین بھیجتے ہیں، اس کو اکٹھا کر کے ہاسٹل میں رہنے کی بجائے کوئی ایک جگہ لے لی جائے اور وہاں ہم جمع ہو کے اس ادارے کی ابتدا کریں۔ اس وقت اس کا نام دائرۃ الفکر رکھا گیا تھا۔ یہ غالباً جولائی 1971 کے زمانے کی بات ہے، ابھی ہم کالج میں پڑھتے تھے۔ تو خیر، جب یہ ادارہ ہم نے بنا لیا اور اس میں کچھ ہم تعلیم تدریس میں مصروف ہو گئے، اس وقت زیادہ دلچسپی پھر، یعنی مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو چیزیں ہم پڑھتے پڑھاتے تھے وہ ابن عربی کی کتابیں اور اس طرح کی چیزیں تھیں، وہی تصوف تاریخ، ابھی کوئی اور چیز زیادہ غلبہ نہیں پا سکی تھی۔ چونکہ ایک ادارہ ہے, اس کا ایک نام بھی رکھ لیا ہے, ایک جگہ بھی لے لی ہے, اور پھر کوئی 6-7 نوجوان ہیں جو خاموشی کے ساتھ اس میں آتے ہیں, سارا دن رہتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا باہر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اور پھر چلے جاتے ہیں. تو مساوات اخبار اس زمانے میں نکلا کرتا تھا, اس میں ایک صاحب نے مضمون لکھا دائرہ الفکر کی خفیہ تنظیم, چھپا ہوا ہے. تو یہ پہلا حادثہ تھا جس میں فیروز پر روڈ کے اوپر رات کو جاتے ہوئے مجھے خفیہ والوں نے پکڑ لیا. اس کی اپنی ایک داستان ہے, وہ یہاں سنانے کا موقع نہیں ہے. تو خیر کچھ عرصہ یہ اس طرح کام کرتا رہا. اس وقت بھی زیادہ احساس بھی نہیں ہوا کہ سب لوگوں کو گھر سے کچھ پیسے مل جاتے تھے اور وہ ملا کے ایک ادارے پہ چلاتے رہتے تھے. لیکن ایک دن ہاسٹل کی زندگی کو ختم ہونا تھا اور پھر زندگی کی حقیقتوں کا سامنے آنا تھا. اس دوران میں ہم نے ادارے کا نام بھی تبدیل کر لیا تھا, اسے دارالاشراق کا نام دے دیا تھا. بعد میں میرے رسالے کا یہی نام ہوا, اور اشراق کا جو پہلا شمارہ ہے وہ بھی اسی زمانے میں نکلا. تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کا ایک رسالہ بھی ترجمان کے طور پر نکلا ہے. یہی وقت ہے کہ جس میں مولانا سید عبد اللہ مودودی صاحب سے اس ادارے کے بارے میں بھی میری بات وقتاً فوقتاً ہوتی تھی. ایک دن ایسے ہوا کہ انہوں نے مجھ سے ذرا تفصیل کے ساتھ بھی پوچھا کہ یہ کیا پروگرام ہے, کیا کرنا چاہتے ہو. جس طرح پہلی مرتبہ زندگی کچھ حقیقتوں سے انہوں نے مجھے متنبہ کیا تھا, دوسری مرتبہ بھی انہوں نے کہا, اور مجھے آج تک جس طرح وہ ان کا جملہ نہیں بھولتا کہ کھاؤ گے کہاں سے, یہ جملہ بھی نہیں بھولتا. انہوں نے کہا کہ بھائی جو اس طرح کے ادارے ہیں ان کے لیے بہت وسائل چاہیے ہوتے ہیں. یعنی کوئی آپ ویسے کوئی کلب بنا لیں, کوئی جماعت بنا لیں, وہ بھی چل جاتی ہے, لیکن ان اداروں میں ظاہر ہے کہ یہ نوجوان آگے بڑھیں گے, زندگی کی حقیقتیں محیط افریق بن کے سامنے آ جائیں گی, تو اس کے لیے بڑے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں بھی ایک زمانے میں اس طرح کے ایک علمی ادارے کا خواب دیکھتا رہا اور یہ خیال کرتا رہا, یہ مولانا کا جملہ ہے, کہ کوئی صدیق سے اٹھائیں گے اور اس کی ذمہ داری اٹھا لیں گے, لیکن وہ آئے نہیں, اب بوڑھا ہو گیا. تو اس طرح سے ایک دوسری حقیقت کی طرف بھی توجہ ہوئی. تاہم انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک اچھا کام ہے, تم نے اب اس کی اطلاع کر دی ہے, تو اس میں زیادہ اچھا یہ ہے کہ یہاں سے جماعت اسلامی کا مرکز منتقل ہو رہا ہے. تو یہ عمارت جو مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتی ہے, مولانا کا گھر 5 زیلدار پارک پچھڑا میں تھا, اور ایک گھر چھوڑ کر وہ مہمان خانہ تھا. انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو خالی کرا لیتا ہوں, یہاں قریب آ جاؤ, یہ جو لوگ ہیں یہ بھی قریب آ جائیں, اس سے ظاہر ہے کہ جو جگہ لی ہوئی ہے اس کے اخراجات ختم ہو جائیں گے, لائبریری کے جو ان کی اپنی لائبریری بہت اچھی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی, اور میرے قریب بھی آپ لوگ رہیں گے, تو اس ادارے کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کا وہ حصہ میں آپ کو نہیں سناتا کہ ان کے اس اقدام کے نتیجے میں کیا حوادث ہوئے. میں وہاں 6 یا 7 مہینے رہا, لیکن پھر مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میں لاہور سے منتقل ہو جاؤں. یعنی میرے سامنے انتخاب یہ تھا کہ یا آپ یہ کام میں بند کر دوں, اور یا پھر اس کو جاری رکھنے کے لیے کوئی دوسری جگہ کا انتخاب کر لوں. تو ان سے اجازت لے کر اور ان کو بتا کر پھر میں مرید کے چلا گیا. مرید کے لاہور سے کچھ 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, وہاں 1977 میں میں منتقل ہوا, اور 1979 تک 2 سال کے قریب دارالاشراق کے نام سے یہ ہم چند نوجوان تھے جو اس جنون میں مبتلا رہے اور یہ کام کرتے رہے. لیکن 2 سال تک وہاں کام کرنے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بھاری پتھر ہے, یعنی اس طرح کا نظام ابھی نہیں چلایا جا سکتا. چنانچہ ایک دن اس کی فاتحہ پڑھ کے ہم لوگ مرید کے سے رخصت ہو گئے. پھر کافی بڑا عرصہ تک تعطل رہا. میں اس زمانے میں لاہور واپس آ گیا, کچھ دوسری مصروفیات بھی ہو گئیں. میرا جو پرانا گھر تھا والد کا لاہور میں, میں نے اس کی کچھ تعمیر نو کی اور وہاں بیٹھ گیا آگے. اس زمانے میں یہ وہی زمانہ ہے جس میں میں نے سول سروس اکیڈمی میں پڑھانا شروع کیا ہے. وہاں پر پھر دوبارہ ظاہر ہے کہ وہ ایک تڑپ تو تھی اندر, دوبارہ یہ خیال اس میرے احباب میں پیدا ہونا شروع ہوا. اور پھر 1985 میں المورد کے نام سے اس ادارے کی بنیاد کہ میں نے اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دیا ہے کہ مراحل سے گزرا. اب جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو آتش جوان بھی نہیں رہا تھا اور بڑی حد تک زندگی کی حقیقتیں بھی نمایاں ہو گئی تھیں. چنانچہ اس کا نظام اس طرح کا بنایا گیا کہ اب یہ چلتا ہے. چنانچہ اس وقت سے لے کے اب تک یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ ادارہ قائم ہے اور اس میں دو چیزوں کو بنیادی آزاد کی حیثیت حاصل ہوئی. ایک وہی چیز جس سے اس کی ابتدا ہوئی تھی کہ خالص علمی ادارے کی حیثیت سے تحریک جماعت تنظیم اس کا کوئی تصور کبھی اس ادارے کے قریب نہیں پڑتا. ایک انسٹیٹیوٹ جسے آپ کہنا چاہتے ہیں, ایک خالص علمی ادارہ. ایک یہ چیز پیش نظر تھی کہ جو لوگ اعلیٰ علمی صلاحیتیں رکھتے ہوں اور ایک خاص دائرے میں مذہبی علوم پر کام کرنا چاہتے ہوں, اس کے لیے اپنی زندگی لگانے کا فیصلہ کر لیں, ان کو اس ادارے کی فیلوشپ دی جائے. جس طرح کے مغربی ممالک میں بڑی اکیڈمیز کرتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنے ذوق رجحان کے مطابق کام کریں, اور یہ ادارہ بھی اگر کوئی منصوبے تفویض کرنا چاہے تو باہمی رضامندی سے ان منصوبوں پر بھی علمی کام کیا جائے. اس کے لیے بہت سے علمی منصوبے بنائے بھی گئے, لوگوں کو ان سے متعارف بھی کرایا گیا اور ایک اچھی تعداد اس میں ایسے نوجوانوں کی منسلک ہوئی فیلوشپ اسکیم میں کہ جو برسوں سے یہ کام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ کوئی آج سے کچھ برس پہلے کی بات ہے کہ جو اسکالرشپ یہ ادارہ دیتا تھا اس اسکیم کو ختم کر دیا گیا تھا اور اب اس کے بعد یہ سارے فیلوز اعزازی طور پر اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. یعنی لوگ مختلف یونیورسٹیوں سے وابستہ ہو گئے, ان کے اپنے معاشی ذرائع پیدا ہو گئے, تو اب سب لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں. تو ایک اس کا بڑا ہدف یہ تھا جس کو یہ اب بھی اسی طرح قائم رکھے ہوئے. دوسری چیز جو بتدریج ہوئی, یعنی میں نے اس لیے پس منظر میں یہ بیان کر دیا تھا کہ مذہبی تعلیم تو میں ظاہر نوعیت کی پا چکا تھا. مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب کے ساتھ اپنے اقسو استفادہ کی کچھ داستان بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. 1973 میں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں کچھ کتابیں دیکھ رہا تھا اور مجھے قرآن مجید سے متعلق کچھ کتابوں کی ضرورت تھی, تو خاص کیٹلاگ میں اسی باب کے اوراق لٹتے ہوئے ایک ذرا منفرد نام پر میری نظر پڑی. یہ عبد الحمید فراہی کا نام تھا. ان کا نام حمید الدین فراہی ماں نے رکھا تھا, تو وہ اس کو لقب سمجھتے تھے کہ اس میں کچھ تحسین کا پہلو آ جاتا ہے, تو اپنے آپ کو عبد الحمید لکھتے تھے. تو امام فراہی کے نام سے پہلی بار میرا تعارف لائبریری میں کھڑے ہوئے ہوا. میں نے وہ کتاب نکلوائی اور اس کی میں نے کچھ تاثراتی سی داستان لکھی بھی ہے. وہ ایک بالکل نئی دنیا تھی, یعنی اس سے پہلے چیزوں کو دیکھنے سمجھنے سوچنے کا جو انداز ہے اس سے بالکل مختلف اسلوب انداز سے ایک نظر جب میں ڈالی وہی لائبریری میں کھڑے ہوئے. چھوٹا سا رسالہ تھا, اس کی خیر الگ تفصیلات ہیں. اس کا مقدمہ بدر الدین اصلاحی صاحب کا لکھا ہوا تھا. اس مقدمے میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ امام فراہی کے مستقبلات سے میں نے اس کو مرتب کیا ہے, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہستی اس کو دیکھ لیتی جو اس وقت ہندوستان میں موجود نہیں, ہندوستان کا چھپا ہوا تھا رسالہ. اس میں یہ ذکر تھا اور وہ جملہ ہی مجھے اب تک یاد ہے, عربی زبان میں وہ مقدمہ تھا. ثانی اسماعیل ہما یہ تبدان بے عذاب امام فراہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام فراہی کے علوم و آداب سے جو شخصیات پیدا ہوئیں اور جنہوں نے ان سے استفادہ کیا, ان میں سے دو میں سے دوسرا تو ثانی اسماعیل, یہ وہ الفاظ ہے جو حضرت ابو بکر کے بارے میں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ثانی اسماعیل ہما فی الغار, یہی انہوں نے الفاظ استعمال کیے. اس میں مجھے معلوم ہوا کہ امام فراہی کے دو غیر معمولی شاگرد تھے, ان میں سے ایک آگے نام لکھا ہوا تھا مولانا امین حسن اصلاحی. مولانا امین حسن اصلاحی کے نام سے میں جماعت کے حلقوں میں متعارف ہو چکا تھا, اور غالباً کوئی ایک آدھ کتاب بھی میں نے پڑھی تھی, لیکن بہت زیادہ تعارف نہیں تھا. اور میں اس وقت کالج کے بھی آخری سال میں تھا، تو مجھے تجسس ہوا کہ اگر یہ شخصیت یہاں موجود ہے اور یہ اس دلیل قدر عالم کی شاگرد کی حیثیت سے تعلیم پا چکے ہیں تو ان سے ملنا چاہیے. دائیں بائیں سے آدمی معلوم کرتا ہے، اس زمانے میں اسلامی یونیورسٹی طلبہ کے زاہد حسین بخاری جب امریکہ میں پروفیسر ہیں، یہ میرے ساتھ کالج میں ہوتے تھے، ان سے مجھے معلوم ہوا کہ مولانا مینا سن اسلائی کے بارے میں ڈاکٹر اسرا احمد صاحب بتا سکیں گے کہ وہ آج کل کہاں ہے. تو میں اپنی سائیکل پر ڈاکٹر اسرا احمد صاحب کا گھر ڈھونڈنے کے لیے نکلا. اس وقت وہ کرشن نگر میں رہتے تھے اور وہاں ایک کمرے میں ان کا کلینک تھا، ڈاکٹر تھے، اور پچھلے کمرے میں کچھ وہ اپنی علمی ادبی سرگرمیوں کے اجتماعات بھی کرتے رہتے تھے. تو میں ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے اللہ شفقت میں، ان کا ایک خاص انداز تھا اپنے ملاقاتی کو دیکھنے کا، مجھے بھی دیکھا پوچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں آپ سے ملا ملاقات کے لیے نہیں حاضر ہوا، مجھے مولانا امین حسن اصلاحی سے ملنا ہے، ان کا کچھ پتہ آپ کے پاس ہوگا بتا دیجیے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں اتفاق سے مولانا امین حسن اصلاحی گاؤں سے آج ہی لاہور آئے ہیں اور اس وقت وہ مال روڈ پر بابڈا کالونی میں اپنے داماد نعمان علی صاحب کے آگے. مجھے یاد ہے کہ وہ الوداعی ہاتھ ملا رہے تھے اور میرا آدھا جسم کا حصہ باہر کو مڑ چکا تھا اور آدھے سے میں نے ہاتھ ملایا اور سائیکل پر سوار ہو کے میں ادھر روانہ ہو گیا. اور وہ بندر بھی مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ جب میں بابڈا کالونی میں داخل ہوا تو اس وقت سامنے، کچھ اندازہ تھا مجھے، سامنے سے ایک شخصیت ایک خاص اسلوب میں چلتی ہوئی مسجد کی طرف جا رہی تھی. تو میں نے پوچھا، تمہیں معلوم ہوا کہ وہ مولانا امین حسن اصلاحی ہے؟ میری ان سے پہلی مرتبہ 1973 میں ملاقات تھی. 15-20 روز وہ اس وقت مقیم رہے اور ان کے ساتھ بے شمار موضوعات پر بہت سی بحثیں اور گفتگویں ہوئیں. ان میں مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے جس کو زندگی کا محور و مرکز ہونا چاہیے، یہ بھی ایک کتاب ہے کہ جو ایک نئی دنیا سے متعارف کراتی ہے. ان 15 دنوں میں میں جس قرآن سے متعارف ہوا، میں اس سے پہلے واقف نہیں تھا، مذہبی علوم اور قرآن کی بہت سی تفصیلیں پڑھ چکا تھا، اس کے باوجود متعارف نہیں تھا. تو یہ ایک بالکل ہی نیا تعارف تھا. 15 دن کے بعد میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے قرآن پڑھوں. تو اس موقع کے اوپر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں جماعت اسلامی یا اسلامی میں طلبہ کو خود پس منظر رکھتا ہوں، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پہلے تو پھر لیڈری سے دستبردار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ لیڈری اور علم میں منافعات ہے، ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرے یہ ہے کہ پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر تمہارا سایہ بھی تمہارا ساتھ نہ دے تو صحیح بات پر کھڑے رہو. سایہ بھی تمہارا ساتھ نہ دے، یہ تعبیر وہ آخری تعبیر تھی کہ جس سے آگے کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی. تمہارا سایہ بھی تمہارا ساتھ نہ دے تو صحیح جگہ پر کھڑے رہو گے. اس دن سے میرے ان کے ساتھ تلمس کی اطلاع ہوئی کہ 1973 کی ایک شام تھی، تب میرے فکر میں وہ تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں جو پھر کئی برس کے بعد اب موجودہ صورت میں میری کتابوں میں اور میرے لیکچرز میں اور میری گفتگو میں آپ کے سامنے ہیں. اس کی اپنی ایک داستان ہے، اس کو سنانے کا موقع نہیں ہے. یہ تبدیلی جیسے جیسے آتی گئی، المورد کے نظام میں بھی گویا ایک فکر کی ترویج کے اثرات پیدا ہوتے چلے گئے. اور پھر یہ دوسری چیز بھی، ایک چیز تو وہی تھی کہ ایک اعلیٰ علمی ادارے کی حیثیت سے المورد کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کیا جائے، انہیں علمی کام کرنے کے مواقع دیے جائیں. یہ دوسری چیز بھی اس کے ساتھ شامل ہوئی کہ دین کے صحیح فکر کو اعلیٰ طریقے سے سوسائٹی تک پہنچانے کی جدوجہد کی جائے. تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ خالص علمی کام کے ساتھ دعوت کا ایک عنصر شامل ہونا شروع ہوا. انہی دو نتائج پر یہ پورا کا پورا ادارہ اس وقت قائم ہے اور اس میں یہ بات بالکل متعین طریقے سے اس کے تعارف میں چھپا ہوا ہے، اردو اور انگریزی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بتا دی گئی ہے. انہی دونوں کاموں کو سامنے رکھ کر اس کا پورا نظام بنایا گیا ہے. اور اب اس وقت یہ خدا کا شکر ہے کہ فیلوز کی بھی ایک اچھی تعداد اس سے وابستہ ہے، اس کا اپنا ایک بورڈ آف گورنرز ہے. میں نے پہلے دن سے اس ادارے کو خالص جمہوری اصولوں پر، بلکہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو جمہوریت کا حیضہ ہے، وہ خالص جمہوری اصولوں پر اس ادارے کو قائم کیا ہے. اس میں کسی کو کوئی ویٹو نہیں ہے، کسی کی کوئی آخری رائے نہیں ہے. اس کا ایک بورڈ آف گورنرز ہے جو اس کے تمام فیصلے کرتا ہے، اور اس کے مطابق ان دونوں نکات کو سامنے رکھ کر پروگرامز بنائے جاتے ہیں. یعنی وہ کتابوں کی بھی اشاعت کرتا ہے، وہ بہت سی چیزوں کو جدید طرح سے نشر و اشاعت میں بھی تبدیل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی اس فیلوشپ اسکیم کو بھی جاری رکھتے ہوئے. یہ ادارہ اب بڑی محکم بنیادوں پر قائم تھا اور اپنا کام پوری شان کے ساتھ پاکستان میں کر رہا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اور جس میں میرا فکر، میرے رفقا اور ادارہ بہت سی قوتوں کا بالکل ہدف بن کے رہ گیا، اور مجھے ملک چھوڑنا پڑا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے باوجود بھی ادارہ قائم ہے، اپنا کام بھی کر رہا ہے. اب ہم نے اس کو انگلستان میں الماوت گلوبل کے نام سے رجسٹر بھی کرا دیا ہے، اور اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر اس کا مرکزی دفتر قائم کر دیا جائے. فرینڈز آف الماوت کی حیثیت سے سینٹرل لوگ اس کے نظام میں شامل ہیں، جو ایک طرح سے اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کو وسائل بھی فراہم کرتے ہیں. پورا کا پورا ایک آرگنائز جمہوری نظام ہے، جس کے تمام حسابات ہر سال آڈٹ کرائے جاتے ہیں اور ایک نظام کے تحت وہ کام کرتا ہے. میری حیثیت اس کے سبق کچھ نہیں ہے کہ میں ایک پاکستان کے آئین میں جو صدر ہوتا ہے اسی انہیں اختیارات کے ساتھ اس کا صدر ہوں. اس کا نظم اصل میں اس کا سیکرٹری جنرل چلاتا ہے، جو ڈاکٹر شہزاد سلیم ہے، اور وہی اسی وقت اس وقت سیکرٹری جنرل کی حیثیت اس کا نظم چلا رہے ہیں. اور اس کا جو دعوتی حصہ ہے اس کو ڈاکٹر عامر عبداللہ دیکھتے ہیں. دونوں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور دونوں کے دونوں اس پورے ادارے کے ان دو حصوں کے جو بڑے حصے ہیں وہ چلاتے بھی ہیں اور اس کا نظم بھی دیکھتے ہیں. اور باقی معاملات کے لیے ایک اچھا عملہ بھی موجود ہے، لاہور میں کام کر رہا ہے، لیکن ادارے کی اپنی عمارت میں کام کرنا کم و بیش ناممکن بنا دیا گیا. یعنی وہ ماڈل ٹاؤن میں چونکہ ہے، تو اس وجہ سے جیسے ہی اس کو کھول کر کوئی کام کیا جاتا ہے تو ہمسائے بہت خوفزدہ ہو کر آ جاتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کام اگر یہاں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہم بھی اس کا ہدف بن جائیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ اس کے قریب میں دو واقعات اس نوعیت کے ہو بھی چکے ہیں. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ادارہ اپنے کام کے لحاظ سے پوری طرح فعال ہے، کام کر بھی رہا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت اس تباہ دور میں ہے کہ اس کا مرکز کسی باہر کے ملک میں قائم کر دیا جائے. ابھی میں نے اپنے کچھ احباب کے ذریعے سے دبئی میں اور ترکی میں اس کے لیے حکومت سے بھی رابطے کیے ہیں، اور آپ دعا کیجیے کہ اس میں اگر اجازت ملتی ہے تو شاید ہم مرکز کو باہر منتقل کر دیں. لیکن پاکستان میں فی الحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کی عمارت میں بیٹھ کر کام کرنا ممکن نہیں. عمارت کے باہر اپنے اپنے گھروں میں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اب بہت جدید ذرائع پیدا کر دی ہیں، کام اسی طریقے سے آرگنائز ہے بھی، ہو بھی رہا ہے، اور دنیا بھر میں اپنی وسعت کے ساتھ بے شمار لوگوں تک اپنا میسج پہنچا رہا ہے. یہ مختصر الفاظ میں المعارض کا پس منظر، اس کی فکری تاریخ اور اس وقت کی صورت حال ہے. کپور اور قولی اعظہ وسط اللہ علیہ وسلم.
جب ہم لوگ
آسٹریلیا
میں ریسرچ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو کیا
پاکستان
گورنمنٹ
گرانٹ دیتی ہے؟ فرینڈز آف الماوت، میں نے نہ کبھی گورنمنٹ کی کوئی گرانٹ چاہی اور نہ کبھی گورنمنٹ نے اس طرح کی کوئی گرانٹ دی ہے. میں کبھی اس کو مستقبل میں پسند نہیں کروں گا. پاکستان کی گورنمنٹ کوئی کام نہیں کرتی جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی سیاسی مفادات وابستہ نہ ہو. اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ ادارہ اس طرح کی چیزوں سے بالکل پالا کرتا ہے. تو الماوت کے تمام تر وسائل اس کے جو فرینڈز آف الماوت کا حلقہ ہے وہی فراہم ہے. ان میں سے ایک ایک پائی کا حساب موجود ہے، ان سارے سالوں کا باقاعدہ آڈٹ کیے جاتے ہیں. حکومت پاکستان کی طرف سے یہ سہولت حاصل ہے کہ اس کو دیے جانے والے فنڈز وہ ٹیکس سے وابستہ نہیں.
اگر آپ میں سے بھی کوئی فرینڈ بننا چاہے تو ویب سائٹ پہ جا کے بنا جا سکتا.
میں ایک اور ایک اجازت بتا کروں، یہ کوئی جیسے جماعتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی چیز نہیں, یہ خالص علمی اور ثابتی ادارہ ہے اور بالکل علمی ادارے کے طریقے پہ کام کرتا ہے. عام لوگ اس کے ساتھ فرینڈس آف المورد کی حیثیت سے وابستہ ہوتے ہیں, پھر اگر وہ چاہے تو اس کی جو مین باڈی ہے اس کی ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ فعال ہو کر کوئی کام کرنا چاہے, یعنی صرف دوستی کا اظہار نہ کرے. تو یہ سارے راستے کھلے ہوئے ہیں, لیکن وہ جیسے دنیا میں بڑے ادارے اکیڈیمک ادارے کام کرتے ہیں ویسے ہی کام کرتے ہیں.
رحمان صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارا قرآن ایک ہے, اللہ کا آخری رسول بھی ایک ہے, اور جب ہمارا قرآن ایک ہے, اللہ کا آخری رسول بھی وہی ہے اور میسج بھی ایک ہے, تو پھر اتنے سارے جو ایک چھوٹے چھوٹے سے گروہ بن گئے ہیں, ایک مطلب جماعت اسلامی کا گروہ بن گیا یا دوسری جماعت کا گروہ بن گیا, آپ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ میں جماعت اسلامی میں پہلے شامل بھی ہوا, تھوڑا سا تھا اس میں گزارا بھی, تو کیوں نہیں آپ سب جو اتنے بڑے اسکالرز ہیں, میں اسکالر کی بات کر رہا ہوں, وہ آپس میں مل کے بیٹھے اور ہمیں ایک ویژن دے کہ جو دین اسلام جو ہے وہ یہ ہے, جو دے بھی رہے ہیں آپ سب لوگ, لیکن جو اختلافات ہیں پھر وہ کیوں ہیں؟
اس لیے کہ ہم بدقسمتی رستہ میں انسان ہیں, اور انسان جب تک انسان ہے اختلاف کرتا ہے. انسان میں اور حیوان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ انسان سوچتا ہے, اور جو سوچے گا علمی تحقیق کرے گا اس میں اختلاف ہو جائیں گے. اختلاف کوئی بری بات نہیں, اس کو ایک قابل مذمت لفظ بنا دیا گیا ہے. اختلاف سے دنیا میں علم کی ترقی ہوتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مخالفت نہ ہو, انعاد نہ ہو, ایک دوسرے کا احترام کیا جائے, میوچل ریسپیکٹ قائم ہو, اور جیسے دنیا بھر میں علمی اختلافات ہوتے ہیں ان کو اسی لب و لہجے میں پیش کیا جائے. یعنی کوئی ایسی متحدہ کاوش کی ضرورت نہیں ہے. اتحاد کی ضرورت سیاسی مقاصد کے لیے ہوتی ہے, علمی مقاصد کے لیے کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ باہمی احترام قائم رکھتے ہوئے اپنی بات پیش کریں, دلیل کے ساتھ پیش کریں, اور کبھی دوسروں کو اشتعال نہ دلائیں, دوسروں کے اوپر تان و تشنیع نہ کریں, کسی پر کفر کے فتوے نہ لگائیں, دوسروں کے بارے میں زار اور مزن ہونے کے فیصلے نہ سنائیں, بس یہاں تک محدود رہیں کہ یہ میری بات ہے, اس کے یہ دلائل ہیں, آپ اس پہ غور کیجیے. میں یہ مانتا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں اور میری بات میں غلطی ہو سکتی ہے, اگر میری غلطی مجھ پر واضح کر دی جائے گی میں اس کی اصلاح کر لوں گا. تو ہر صاحب علم کو اس جگہ کھڑے ہو کر اپنی بات پیش کرنی چاہیے اور اسی طرح کام کرنا چاہیے. ان کا الگ الگ رہنا ہی خیر کا باعث ہے, یعنی اس میں تنوع ہوگا, وہ آزادی سے کام کریں گے, اپنی بات کہیں گے, آپ کے سامنے نئے نئے حقائق آتے رہیں گے, اور اس طرح انسانیت کا علمی اور فکری سفر جاری رہے گا. البتہ کوئی سیاسی مقصد ہو اگر تو یہ بالکل درست ہے کہ اس کے لیے کوئی تنظیم جماعت بنے, اس میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, یہ بہت اچھی بات ہے. وہ ظاہر ہے کہ چند محدود مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ تو ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ میڈکوں کی پنسری بھی بنانے میں کامیاب ہو جاتے. مولانا اسلائی نے تبصرہ کیا تھا نا کہ یہ جو اتحاد بنتے ہیں یہ میڈکوں کی پنسری ہیں, اگر کوئی میڈکوں کو کسی ترازو میں رکھ کے توڑنے کی کوشش کریں گے دو اندر ہوں گے ایک پودک کے باہر چلا جائے گا. مینٹوں کی پنسری باندھنے کا عمل وہ کر ڈالتے تھے. اس وجہ سے وہ آپ بھی کرنا چاہیں تو بے شک کریں, اور مجھے بھی کبھی میں نے کسی قومی کسی اس طرح کے مقصد کے لیے نہ مل بیٹھنے سے انکار کیا ہے نہ تعاون کرنے سے انکار کیا ہے, اس کا تعلق بالکل اور چیز ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ معلوم ہو کہ یہاں محلے میں ایک کمیونٹی حال بنانا ہے تو اس کا مطلب ہی اختلافات سے کہتا ہوں. ایسا ہی معاملہ سیاسی امور کا ہے. سیاست تو چند محدود مقاصد کے لیے, عدل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, اچھا معاشرہ تخلیق کرنا چاہیے, حکومت کو لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے, اس طرح کی جدوجہد آپ کریں میں کریں یہ بالکل درست ہے. کہ اس میں الگ الگ آپ پارٹیاں بنائیں گے اگر تو اس سے زیادہ انتشار پیدا ہوگا, زیادہ اتحاد کرنا چاہیے. لیکن علم نہیں, اس میں تو کوئی قریب نہیں پھٹکنا چاہیے اس طرح کے اتحاد قسم کی چیز کے, وہ علم کی موت ہوتا ہے. علم کو اپنی جگہ کھڑے رہ کر اپنی بات شائستگی تہذیب کے ساتھ پیش کرنی چاہیے تاکہ علم کا سفر ترقی کی طرف کام کرے.
جی کام صاحب, انڈیا میں تین ایسی موومنٹس ہوئی تھی, ایک تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, دوسری جامعہ ملیہ دہلی, اور عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد, جس میں خاص طور سے عثمانیہ یونیورسٹی کے ساتھ شاید جہاں تک مجھے یاد ہے فرائی صاحب یا عیسائی صاحب ان دو میں سے
فرائی صاحب عثمانیہ
کا نقشہ بنانے میں فرائی صاحب کا کافی ہاتھ تھا. ان سب میں اسلامک اسٹڈیز کی ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان میں یہ جو آپ کام کر رہے ہیں ان میں یہ کام کیوں نہیں ہو رہا لائک اور ان کی جو ریزلٹس ہیں وہ کیوں نہیں ہم پہ ہم تک پہنچ رہے ہیں؟
نہیں ہر جگہ ایسے کام ہو رہے ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کام بالکل نہیں ہو رہے. پاکستان میں بدقسمتی سے بہت پسماندگی رہی ہے. ہندوستان میں جامعہ عثمانیہ کا ادارہ بہت بڑا ادارہ تھا, بہت سے اہل علم اس کے ساتھ وابستہ ہوئے, بہت سی علمی کتابوں کے پہلی مرتبہ انہوں نے ترجمے کیے. خود مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی نے جامعہ عثمانیہ ہی کے تحت جو غالباً دار المعارف ہے اسفار اربع ملا صدرہ کی, اس کی چار جلدوں کا ترجمہ کیا تھا. مولانا ابوالخیر مودودی اس سے وابستہ رہے, بہت بڑے بڑے صاحب علم اس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. ایسے ہی ندوہ ہے, دیوبند کا اپنا ایک مصنفین کا ادارہ ہے, پھر شبلی اکیڈمی جو دار المصنفین کے نام سے اعظم گڑھ میں. ہندوستان میں ایسے بہت سے ادارے اور ایسے دسیوں ادارے ہوں. دیکھیے کبھی اگر یہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کمیونٹی میں بھی دو اسکول اور قائم کر دیے, یہ دو کالج اور قائم کر دیے, یہ دو یونیورسٹیاں اور قائم کر دی ہیں, تو یہ خوشی کی بات ہے. یعنی کوئی آدمی نہیں کہتا کہ یونیورسٹیوں کا اتحاد ہونا چاہیے. یونیورسٹیاں ادارے, تعلیمی ادارے, علمی ادارے, یہ اپنی اپنی شناخت کے ساتھ قائم ہوتے ہیں. آکسفورڈ اپنی روایات کے ساتھ قائم ہے, کیمبرج اپنی روایات کے ساتھ قائم ہے, ہارورڈ اپنی روایات کے ساتھ قائم ہے. تو اس سے علم ترقی کرتا ہے, ان کے اندر بلکہ مسابقت ہوتی ہے کہ علمی کام میں تحقیق میں آگے بڑھے, اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں. سیاسی مقاصد کے لیے اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے اور ان علمی اداروں میں باہمی رابطہ بھی رہتا ہے, سب ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں, ہم ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ ہماری بھی دیکھتے ہوں گے. ہندوستان میں بڑے اچھے ادارے ہیں.
ان میں کوئی میجر ریسرچ آج کل کیا ہو رہا ہے؟
ہر ادارے کا اپنا کام ہے. جامعہ عثمانیہ میں جو علمی کام کی بنا ڈالی گئی تھی وہ تو بدقسمتی سے اس طرح قائم نہیں رہ سکی اور اب بہت اس میدان میں چلی گئی. دار المصنفین البتہ آپ کی روایات کے ساتھ قائم ہے, اس میں بنیادی کام تاریخ کی چیزوں کا تھا. خود شبلی کا اپنا ذوق تاریخ کا تھا اور زیادہ تر خود امام محی الدین فرائی دار المصنفین کے صدر رہے ہیں شبلی کے بعد, تو اس وجہ سے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. اس وقت بھی جو اس کے سربراہ ہیں وہ غالباً مولانا مینا سنسائی کے بھتیجے ہیں اور وہی اس کی سربراہی کر رہے ہیں. سید سلیمان ندوی جیسا بڑا اسکالر اس کا ناظم رہا ہے اور اس طریقے سے اس ادارے کی اپنی روایات ہیں, اس کی دسیوں کتابیں ہیں جو شائع ہو چکی ہیں. دیوبند اپنے نقطۂ نظر سے علمی اور تحقیقی کام کی چیزیں شائع کرتا رہتا ہے. ندوہ کی بھی بہت سی چیزیں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں. ندوہ میں سید سلیمان ندوی, مولانا علی میاں اور دوسرے بہت سے اہل علم کی چیزیں لوگوں کے لیے بصیرت کا باعث بنتی ہیں. یہ سب کچھ آپ کا اثاثہ ہے, پوری امت کا اثاثہ ہے. ایسے ہی ایک خدمت ہم بھی کر رہے ہیں.
آپ کا کمنٹ ہے, میرا سوال کا کمنٹ ہے کہ ہمارے اسلام کے ضرور حالی یا اسے لوگوں نے کہا کہ فٹیچر پن کی عادت ہو رہی ہے
کہ ایک منٹ اسلام کا کوئی طرح مسلمان کی جو اسلام دور حاضر میں اپنے عروج پر کھڑا ہے. اسلام کو کوئی زوال نہیں ہے, اسلام تو اپنے کمال پر پہنچا ہوا اس پر کھڑا ہے. مسلمان پستی اور زوال میں
لیکن ایز اے قوم ہم تو اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں.
نہیں, ہم اسلام کو بالکل ریپرزینٹ نہیں کرتے, ہم مسلمان کہیے لوگ. میں آپ سے کروں کہ ایک کمال ہے اسلام کا یہ کہ یہ جو دور انحطاط ہے مسلمانوں کا, اس میں پچھلی صدی میں اسلام کی جو فکر پیدا ہوئی ہے میرے خیال میں پوری اسلامی تاریخ میں اس درجے کے لوگ کم ہیں. اسلام کو بالکل کسی قسم کے انحطاط کرنا,
میں آپ کے کہنے کے لیے اس کو ریفریس کر دیتا ہوں.
یہ میں نے بہت معذرت کے ساتھ اس لیے توجہ دلائی آپ کو کہ ان دونوں چیزوں کو ہم نے بالکل ایک سمجھ رکھا ہوا ہے. یعنی اسلام کی کتاب بغیر کسی ادنا تغیر کے محفوظ کھڑی ہوئی. 200 سال کے اندر دنیا کے علم نے گویا مریخ سے زمین پر اور زمین سے مریخ پہ چھلانگ لگا دی. اس کتاب کا ایک حرف بھی اپنی جگہ سے نہیں ڈلا. یعنی وہ دنیا کے علمی اکتشافات کے مقابل میں پوری شان کے ساتھ کھڑی ہے. اسی طریقے سے اور ہمارے اہل علم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ پر کام کر کے جو ذخیرہ حدیث کی صورت میں آثار کی صورت میں جمع کیا ہے انتہائی بے مثال کا یعنی دنیا کی علمی تاریخ پر فخر کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے اور اس بر صغیر میں شاہ ولی اللہ اور پھر شاہ ولی اللہ کے بعد مولانا ابو الکلام آزاد اقبال اور سید ابو اللہ مودودی ان کے برزخ میں مولانا وحید الدین خان اور پھر مدرسہ فرائی کے اکابر کوئی جواب نہیں ہے ان شخصیات پوری اسلامی تاریخ میں آپ اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیات اور کام کے مقابلے میں پیش کر سکتے اسی اسلام کو کیا ہوا کچھ نہیں ہوا
اگر میں یہ کہہ دوں کہ موجودہ اسلام
مسلمان کہیے آپ اسلام نہ موجودہ ہے نہ رستہ ہے وہ تو اپنے پوری شان کی طرح
یہ جو حالت ہے جو برہان بحران ہے اور جس کی وجہ جو اس کا پھٹیجا پن کہہ لیجیے ہمارا
مسلمانوں کے بارے میں آپ بالکل میں یہ سب کچھ ابھی خود کہہ دوں
ایک ایسا ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا اور جس میں کہ سو کالڈ اسلامک آئین ہے وہاں پہ ایک اسلام کی ضد کا ادارہ کام نہیں کر سکتا آزادی کے ساتھ لیکن ایک ایسا ملک جس کو ہم کافرستان کہتے ہیں اور جس کے لیے ہم اٹھتے بیٹھتے اس کو گالیاں دیتے ہیں وہاں پہ وہ ادارہ کام کر رہا ہے مکمل آزادی کے ساتھ تو کیا یہ ہمارے لیے باعث شرم نہیں ہے پہلی بات اور ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنی تنگ نظری کیوں ہو گئی ہے ایک سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ اس تنگ نظری کو کس طریقے سے ہم ختم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اب اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اس کی اصلاح اس طریقے سے جب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس لائن کو مٹا کے یہ لائن لکھی جائے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو سلیٹ کو پوری طریقے سے صاف کر کے دوبارہ سے لکھنا پڑے گا کیونکہ ہم اتنا مست کر چکے ہیں
یہ جو مختلف علاقوں میں لوگ بستے ہیں صدیوں میں جا کر ان کی ایک تہذیبی شناخت بنتی ہے اگر آپ بر صغیر کو دیکھیں تو اس میں علمی اور فکری لحاظ سے سب سے زیادہ پسماندہ علاقے وہ تھے جن میں پاکستان بنا ہے یعنی ہندوستان میں علمی اور تہذیبی ترقی بالکل دوسرے علاقوں میں ہوئی یہ جتنے اداروں کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی وہاں اپنے کمال کو پہنچے اور شخصیات بھی اس طرح کی تہذیبی پسماندگی سے پاکستان ایک نئے ملک کی حیثیت سے اپنی تاریخ شروع کر رہا تھا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایسی لیڈرشپ ہوتی جو سماج اور سماجی علوم سے واقف ہوتی یہ جانتی کہ کسی سماج کو ایک تہذیبی اکائی میں کیسے بدلا جاتا ہے اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کہیں دور دور تک نہ تھی نہ ہے مجھے یاد آتا ہے میرے ایک استاد تھے ڈاکٹر صوفی محمد جاوید حق صاحب یہ گورنمنٹ کالج میں شعبہ عربی کے طرف سے میں تو خیر فلسفے اور انگریزی ادب کا طالب علم تھا لیکن الگ سے میں نے ان سے عربی ادب کی بعض چیزیں پڑھی بہت سیریل کلر اسکالر تھے اور یہ اسی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جس میں مولانا فیضل حسن سہارنپوری جیسا عظیم ادیب پیدا ہوا عربی ادب کا اتنا گہرا علم رکھنے والا آدمی 14 صدیوں میں کم نظر آتا ہے مولانا امیر الدین فراہی بھی عربی ادب میں اس کے شاگرد ہیں شبلی بھی اس کے شاگرد ہیں اور اسی طرح لاہور کے ایک اسکالر تھے وہ بھی ان کے شاگرد تھے ان کے صاحبزادے تھے ڈاکٹر صوفی طرح اور ان کی شاگردی کی وساطت سے مجھ کو بھی گویا ایک بالواسطہ تلمس اسی خاندان سے حاصل تو ہمارے اسکول میں ایک علمی اجتماع منعقد کیا گیا ہے جس میں مختلف اسکالر بھی آئے اور اس میں مشاعرہ بھی ہوا تو ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب کو میں نے پہلی مرتبہ اسکول کے زمانے وہاں دیکھا ان کے مقالے کا عنوان تھا پاکستان میں عربی زبان کا ماضی حال اور مستقبل ڈاکٹر صاحب اسٹیج پر آئے مقالہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے انہوں نے کاغذات رکھے اپنی عینک اتاری انہوں نے کہا کہ مقالے کا خلاصہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں پاکستان میں عربی زبان کا ماضی تاریخ تھا حال تاریخ تر ہے مستقبل انشاءاللہ تاریخ ترین ہوگا اب آپ پکانا سنیے یہی صورتحال ان معاملات کی ہے کہ جب ہم نے اپنی تہذیبی اور سماجی تربیت کے لیے نہ کوئی ادارے بنائے نہ کام کیا اور ساری توجہ اس پہ مرکوز کر لی کہ ریاست کلمہ پڑھ لیں، حالانکہ ریاست کو کلمہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، افراد کلمہ پڑھتے ہیں، یا اسلامی جمہوریہ نام رکھ لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلامی جمہوریہ مدینہ نام نہیں رکھا تھا اپنی ریاست کا، تو یہ بےمانی باتیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اصل حقت بن گئی، اور اسی کشمکش سے پاکستان آج تک نہیں نکل سکا، بجائے اس کے کہ ہم ایک جمہوری حکومت قائم کرتے، خالص جمہوری حکومت جس میں آزادی ہوتی، جس میں لوگ تبادلہ خیال کرتے، علمی فضا پیدا ہوتی، تہذیبی تربیت کے ادارے بناتے. آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد جیسے شخص نے بجائے اس کے کہ وہ جمہوریہ ہند کا صدر بنتا، وزیر تعلیم بننا پسند کیا. اور اگر آپ کبھی گنیں کہ ان کے دور وزارت میں کتنی اکیڈمیاں بنی، کتنے ادارے بنے موسیقی کی ترویج کے لیے، ادب کی ترویج کے لیے، یعنی سینکڑوں کی تعداد، اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے کام کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کا. یہاں تو کسی کو خیال بھی نہیں ہے. یہ جو ساری ترتیب ہے پاکستان میں وہ الٹ گئی، یعنی سیاست ہمارا مرکز بن گئی، جبکہ اچھا سماج پہلے تشکیل پاتا ہے اور پھر سیاست میں اس سماج کی اقدار اور اس کی تہذیب کا ظہور ہوتا ہے. بے شک جب آپ گھوڑے کے آگے گاڑی باندھیں گے تو یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. اب بھی میں آپ سے عرض کروں، یعنی میں اگر کھڑا ہو کر کہوں کہ ایک مسجد بنانی ہے اور مسجد ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا بھر میں اس کا سین سب سے بڑا ہو، تو پیسوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، لیکن کسی علمی ادارے کے لیے میں نے اس کی کہانی آپ کو سنا دی.
اس کا مطلب ہم لے کہ پاکستان ایک فیل اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے.
میں بہت پر امید رہنے والے لوگوں میں سے ہوں. میں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری قیادت کا معاملہ یہی رہا ہے، لیکن میں نے جتنی بھی دنیا میں مسلمان اقوام دیکھی ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم کا کوئی جواب نہیں. اگر صرف آزادی کی فضا میں پاکستان میں کام کرنے کا موقع دیا جائے تو بڑی غیر معمولی قوم ہے. ذہانت، سطانت، خواہ اس کا استعمال کر رہے کیوں نہ ہو، اس میں بڑی بے مثال جتنا پوٹینشیل پاکستان کی قوم میں ہے میں نے کسی اور قوم میں دیکھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ بر صغیر اس وقت بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے مذہبی علم میں بالکل لیڈ کر رہا ہے. یعنی اس کو کوئی مبالغہ نہ سمجھیے کہ جب آپ ابوالکلام آزاد کو اور ابو اللہ مودودی کو اور اقبال کو اور امین الدین فرائی کو اور امین احسن اسلائی کو دیکھتے ہیں اور عالم عرب کے علمی کام کو دیکھتے ہیں تو واقعات ہنسی آتی ہے. کوئی تقابل نہیں، زمین آسمان کا فرق. تو اس لیے یہاں بڑا پوٹینشیل ہے، اس میں امید رکھنی چاہیے. صرف یہ ہے کہ کام کا حوصلہ کر کے ہم اس کلا کو پورا کریں جو موجود
ہے.
میں نے تو آپ کو میں عرض کروں کہ میں وہاں ملیشیا میں گیا، نیا نیا اسلامی یونیورسٹی ہے وہاں پر، تو وہاں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو کچھ طلبا وہاں تھے، تو ملے طالب علموں میں سے جتنے لوگ مجھ سے ملے ان میں سے کم و بیش یعنی 10-15 لوگوں کا یہ کہ پاکستانی اتنے اسمارٹ کیسے ہوتے ہیں، یعنی وہ شدید متاثر تھے پاکستانی. چند طالب علم بھی اگر کسی جگہ ہوں گے تو ایسے لگتا ہے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر میں کچھ اور معاملات میں لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں اپنی قوم سے بالکل مایوس نہیں ہوں. میرے خیال میں اس کی مذہبی لیڈرشپ، اس کے دانشور سب کے سب اس کو سبق ہی بالکل دوسرا پڑھا رہے ہیں. یعنی جو میسج دیا جا رہا ہے وہ میسج میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، اس میں گھوڑے کے آگے ایسی گاڑی باندھی گئی ہے کہ وہ درتیاں کھا کر کے اڑ گئی ہے. پاکستانی سماج کو بہت اعلیٰ درجے کے ادارے چاہیے، علمی، فکری، اجتماعی، سماجی، یہ ہے جو کسی قوم کی تعمیر کرتے ہیں. اگر آپ مغرب کی تاریخ پڑھیں تو جو مغرب آپ کو آج نظر آتا ہے اس کو ذرا ایک دو سری پیچھے دیکھیں، کتنے بڑے پیمانے پر یہ سب کچھ ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں وہ سیاسی مغرب نمودار ہوا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ترتیب کبھی الٹی نہیں جا سکتی.
اسی طرح جیسے آپ کا ادارہ آپ نے بنایا وہ اس معاشرے کو بدلنے کے لیے اس کو تو کام کرنے دیا جاتا نہیں وہاں پہ، تو ہم کیسے امید کریں کہ کسی اور مزید ادارے کو وہ کام کرنے دیں گے وہ معاشرہ.
میں امید کیے بیٹھا
آپ کی امید اپنی جگہ،
امید کا دامن کبھی آپ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. خدا کی نصرت عجیب راستوں سے نمودار ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے اور میرے ادارے کو بھی جن مراحل سے گزرنا پڑا ہے، خدا کی حکمت بالغہ میں شاید اس کے بھی کچھ فائدے ہیں جو آج نظر نہیں آ رہے، وہ آ جائیں گے. یاس اور نا امیدی یہ اصل میں عمل کی موت ہے، اس کو کبھی قریب بھی بھٹکنے نہیں دینا چاہیے. یعنی جو اعلیٰ درجے کی قیادت ہے وہ دیوار میں دروازہ دیکھتی ہے، موجود دروازے کو ہر آدمی کھول دیتا ہے، تو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو اعلیٰ درجے میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں محسوس ہوتی. میری قوم میں بڑی قوت ہے، طاقت ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ریسپانس ایک اجنبی تنہا آواز کی حیثیت سے مجھے پاکستان میں ملا ہے اس کا اندازہ ہی کیا ہے. یعنی میں نے اس پورے سماج کے مذہبی فکر کو چیلنج کر دیا، اس کے باوجود ملا. اب وہ اسی لیے مجھے وہاں جانے دیا.
غامدی صاحب، آپ خالی پر امید نظر آ رہے ہیں، موسٹلی لوگ جو ہے نا امید ہیں. صحیح. فتح مکہ کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، اور نہیں المنکر کی کیوں کو قرآن میں بھی کہا گیا ہے، تو کیا اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے کہ مذہب میں فتوحات یا ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا؟
اس کا مذہب سے کیا تعلق
ہے؟ ہاں، حضرت نے فتح مکہ کس نے کی؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول تھے، اور خدا کے رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں تو اس قوم کے منکرین کو دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ لازمن سلطنت دیتا ہے. یہ خدائی قانون ہے، اس کا کوئی سیاسی عمل سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا کوئی سوال کا دوسرا حصہ بھی تھا جو میں
نہیں ملکہ
کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے بارے میں حساس ہوں گے. میں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے میری کتاب مقامات میں اسلامی تہذیب کے نام سے، اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیادی قدر کیا ہے. یعنی جس طرح مغربی تہذیب کی جو بنیادی قدر ہے، بیسک ویلیو ہے، وہ آزادی ہے، فریڈم. اس طرح اسلامی تہذیب کی بنیادی قدر عبودیت ہے، یعنی یہ احساس کہ اس کائنات کا خالق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. اور پھر میں نے یہ کیا کہ اس سے جو تہذیب وجود میں آتی ہے اس کے تین عناصر ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی سے غیر متعلق نہیں ہوں گے. بلائی جو دنیا بھر میں مانی جاتی ہے کہ بلائی ہے، سچائی ہے، دیانت ہے، ان چیزوں کے مبلغ بن کے رہیں گے، اپنے گھر میں بھی، اپنے وطن میں بھی، اپنے لوگوں میں بھی، اپنے دوست احباب میں بھی. اور جو مسلمہ برائیاں ہیں، ان کو منکر کہتے ہیں عربی میں، جھوٹ ہے، بد دیانتی ہے، ملاوٹ ہے، ان کو سوسائٹی میں ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ مطلب ہے اس کا. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ جہاں تمہیں اختیار حاصل ہو وہاں پر تمہیں برائی کو مٹا دینا چاہیے. یعنی اگر مجھے اپنے گھر میں اختیار ہے تو میں وہاں پر رشوت نہیں لوں. یہ مطلب ہے اس کا. اس کا مطلب مذہبی نعرے لگانا نہیں، اور نہ بندوقیں پکڑ کر موسیقی کی مجلس سے الٹنا.
رام صاحب، ایک
یعنی ایسی فیلسیز ہیں. ابھی مجھے موصول ہوا ہے کل رات ہی، جو طالبان نے میڈیا کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اس میں قرآن مجید کی سورہ آزاد کی ایک آیت کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اس وقت مدینہ میں دشمن کے ایجنٹ بن گئے ہیں اور پوائنٹ پھیلا رہے ہیں اور عورتوں کو وہ اسکینڈلوں کا نشانہ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم پیغمبر کو حکم دے دیں گے کہ ان کو ترسناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا اس وقت یہی کام کر رہا ہے، اور ہم پیغمبر کے ارشاد کے مطابق ان میں سے ایک ایک آدمی کو پہلے ذرا تنبیہ کریں گے اور اس کے بعد خاتمہ کر دیں گے. فتویٰ یہ ہے. اب اس میں دیکھیے کہ جو یہ اس کو حضرت علی نے خوارج کا جو نعرہ تھا لا حکم الا للہ، تو اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا کہ کلمہ تو حق کے مریدہ بھی بات ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن اس سے مراد باطل لے گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر حالت جنگ میں پاکستان کے اندر کوئی ایسے لوگ ہوں جو دشمن کے ایجنٹ ہوں اور جو سازشیں کر رہے ہوں اور جو عورتوں کے اسکینڈل بنا کر قوم کو بدنام کرنے کے منصوبے بنا رہے ہوں اور آپ کے علم میں آ جائیں، تو ان کی وہ فساد سے لڑ کے مجرم ہیں، ان کی سزا یہی ہونی چاہیے. لیکن یہ سزا دینے کا اختیار کس کو ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ میڈیا کے سارے لوگ انہیں جرائم کے مرتکب ہیں، کس کو اضافہ دینے کا اختیار ہے؟ یعنی دو ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے، یا یہ کہ خدا آسمان سے کسی کو مقرر کرے کہ جاؤ سزا دو یا، اور یا لوگ اپنے حکمران کی حیثیت سے کسی کو منتخب کریں، دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، اور تو کوئی شکل نہیں اس کی. تو طالبان کو یہ اختیار کہاں سے حاصل ہو؟ یعنی ایک ٹھیک بات کہہ کے اس کو اپنی ذات سے متعلق کرتے ہوئے سوچا ہی نہیں گیا کیا بات کہہ رہے ہیں. اگر اس طرح کی جرائم کا کوئی ارتکاب کر رہا ہے تو ہم ایک منظم حکومت میں رہتے ہیں، ہمارے ادارے موجود ہیں، مقدمہ قائم کریں، عدالتیں فیصلہ کر لیں گی، مجرم سزا دے لیں گی جو بھی دینی ہے. لیکن آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کو کس نے معمور کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے تو فرمانے معموریت دکھا دیجئے، لوگوں نے منتخب کیا ہے وہ بھی فرما دیجئے. یہ حیثیت آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ اصل میں اس طرح کے مغالطے ہیں جن کے اندر ہم جیتے ہیں.
جو
نا امیدی
کی بات ہو رہی تھی، اس کے اوپر بھی گیلیلیو کے ساتھ پادریوں نے کیا کیا، سالہ سال صدیوں سے
جو آپ یہ تو نہیں کہا ایک دم بجے ہوئے
ابھی تک، اشارہ تو ہی لگا.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا
دیکھیے کتنا ناپانی فکرا کہا، زمین تو باہر گھوم رہی ہے اس وقت آپ کہتے ہیں، تو میں کیسا نہیں گھوم رہی، گھومنا بند تو کرے گی نہیں.
تو اس دور سے اور ان واقعات سے گزر کے، ریفارمیشن سے گزر کے، رینیسانس سے گزر کے، آج ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہنچا ہے. اگر ہم اسے ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی معراج کے قریب، ایک دو چیزوں کا نکال کے جیسے ہم نے پہلے تذکرہ بھی کیا، تو ہم ان سے 1500 سال 2000 سال کے بعد، ہم اس سفر پہ شاید یا چند سو سال بعد شروع ہوئے، تو ہمیں بھی ہو سکتا ہے کہ 200 سال 300 سال لگے اور ہم وہاں پہنچ جائیں اسی انہیں چیزوں سے گزرتے ہوئے. وہاں پر بھی خون ریزی ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی گواہی کا شکار ہیں. تو ایک تو یہ کہ امید کو پھیلانے کے لیے اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم مسلمان ہسٹری پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے جوش خطابت میں یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان دنیا کے عروج پر تھے، ہم نے بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری اور یونیورسٹی بنا دی، پھر کفار نے ہم پہ حملہ کیا اور ہماری لائبریریاں جلا دی. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ کتابیں لکھی تھیں اور وہ جن علوم جو علوم ان کے دل و دماغ میں موجود تھے، وہ کتابیں انہوں نے پھر کیوں نہیں لکھ دی؟ وہ کتابیں وہ اٹھا کے لے گئے تو ہم اس سے محروم کیسے ہو گئے؟
دیکھیے جو علمی زوال ہوا ہے اس کے اسباب بالکل الگ ہیں، وہ صرف کسی ایک لائبریری کو زوال نہیں آ جاتا. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ پہلے علم اگر واقعی صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے تو علم وجود میں آتا ہے. اس وقت بھی لائبریریاں جلا دی جاتی ہیں اور بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں، علم کا قافلہ کبھی نہیں رکتا، اس طرح کی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. اسباب بالکل دوسرے ہیں، یعنی وہ ایک الگ بحث ہے، وہ آپ کرنا چاہیں گے تو میں بھی اپنا جو کچھ بھی مطالعہ ہے اس کی روشنی درج کر دوں گا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے آپ کی جو پہلے آپ نے بات فرمائی کہ ایک سفر ہے. اس وقت جو تشویش ہے، میں اس کو ناامید ہی نہیں کہتا، جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کی لیڈرشپ میں اس کا احساس پیدا ہو گیا، اور کیا انہوں نے سمتے سفر طے کر کے سفر کی ابتدا کر دی ہے. بس سفر کی ابتدا ہو جائے تو پھر فاصلہ اہمیت نہیں رکھتا یا مدت اہمیت نہیں رکھتی. تشویش یہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ بنیادی پرابلم میرے نزدیک. جو ناامیدی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ بھی یہی.
تو میرا سب میرا کوشچن ہے طرز حکومت کے بارے میں، کہ میرا آج کل دو نظریات ہیں، ایک خلافت جس کے لیے میرا مطلب ہے کہ طالبان یا دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح واپس لایا جا سکتا ہے، اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو کہ دنیا میں پیرلل چل رہا ہے. بڑے بڑے عالم ڈاکٹر اسرار صاحب، بہت اچھا کام ہے، بہت دل کو لگتی بات ہے، لیکن وہ بھی میرے خیال میں پرسنلی مس گائڈ ہوئے، اور ان کا اینڈ پہ نقطہ نظر یہ تھا کہ جی مطلب خلافت کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کر. تو آپ کے خیال میں خلافت کا احیاء کسی طریقے سے ممکن ہے ماڈرن ٹائم پیریڈ میں، یا ہمیں ڈیموکریٹک پروسیس ہی کو لے کے آگے چلنا ہوگا طرز حکومت اسلامک ورلڈ کے اندر؟
یعنی مجھے تو اگر کہیں اطلاع ملے کہ خلافت کا احیاء ہونے لگا ہے، میرے پاس کوئی پھاوڑا ہو تو میں لے کے روکنے کی کوشش کروں. وہ کیا چیز ہے جس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے؟ بنو امیہ کی حکومت، بنو عباس کی حکومت، ترکوں کی حکومت، کیا چیز ہے خلافت؟ تو میں تو بہت معذرت کے ساتھ شائستگی سے بات کرنی چاہیے، لیکن یہ سب کو نان سینس سمجھتا ہوں. یعنی اس سے زیادہ معذرت اس کے لیے میرے پاس نہیں ہے کوئی. دنیا کے اندر جو حکومت ہوتی ہے وہ یا استبدادی ہوگی یا جمہوری ہوگی. استبدادی حکومت کی بہت سی شکلیں ہیں, جیسے بادشاہت ہے, امریت ہے. اسلام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ امرو شورا بینا ہوں, مسلمانوں کا نظم اجتماعی جمہوری ہوگا. یہ قرآن کا فیصلہ میں دنیا نے جو سفر کیا ہے اس کا شکر گزار ہو کے قبول کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مغرب نے دور حاضر میں ہمیں بہت کچھ دیا ہے, جہاز دیے ہیں, آپ کو انٹرنیٹ دیا ہے, آپ کو موبائل دیے ہیں. یہ کبھی سوچیں کہ کیا کچھ دے دیا انہوں نے آپ کو. یعنی میں تو چونکہ دیہاتی تمدن سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ایک زمانے میں میں لاہور سے 127 کلومیٹر ہے سائیوال, وہاں مقیم تھا. تو ایسے ہی لگتا تھا, میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے, ایسے ہی لگتا تھا کہ لاہور غالباً آسٹریلیا میں ہے. یعنی معمولی سی اطلاع اور خط بھی کن مراحل سے گزر کے پہنچتا تھا. یہ تو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا اس طرح, اور دنیا کو کہاں پہنچا دیا. یعنی اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے اگر ہم اہتمام کرنا چاہیں تو پوری دنیا میں لوگ میری بات سن سکتے ہیں. یہ صورت حال ہے. تو اس کا بھی احسان مند ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ انسانیت کو کسی گروہ نے یا قوم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. منفی رویے کبھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. اور دوسری جو بہت بڑی چیز دی ہے انہوں نے, وہ جمہوریت. یعنی جمہوریت کا اصول قرآن میں موجود تھا, لیکن جمہوری ادارے بنانا, کس طریقے سے آپ اس نظام کو قائم کریں گے, اس میں تقسیم اختیارات کیسے ہوگی, اس میں چیک اور بیلنس کا نظام کیسے بنے گا, کبھی آپ اس کا مطالعہ کیجئے کہ اس میں کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے. حیرت انگیز ہے. یعنی اس کے بڑے تھوڑے سے حصے کبھی ہم دیکھتے ہیں تو سرشار ہو جاتے ہیں. تو اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے. جو مغرب نے سب سے بڑی لعنت دی ہے دور حاضر میں, وہ نیشنل اسٹیٹ. تو اس پر کسی اور وقت میں بات کریں. جمہوریت میرے نزدیک تو بالکل ایمانیات کی بھری ایک چیز.
رام سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے آسٹریلیا اور
اکثر کر رہے ہیں
آپ ہمیں سننے کا موقع ملا. آپ کی جو پوری ہسٹری رہی, آپ ماشاء اللہ مولانا مودودی کے قریب بھی رہے اور جماعت اسلامی قریب سے آپ نے دیکھا, اور آج جو پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں سب سے جو بڑا کنٹریبیوشن ہے خرابی کا وہ طالبان ہے, اور طالبان کو سپورٹ کرنے میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے آج کل جو ہر ایک کو نظر آتا ہے, یا تو ایک ہمارے کپتان صاحب ہیں یا پھر جماعت اسلامی ہے. آپ کے خیال میں جماعت اسلامی کہاں پہ جا کے ان کو ذرا سا غلط لائن آف ایکشن ملی اور اس طرح کے لوگوں کی وہ کرتے ہیں جو سپورٹ؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور اسی طریقے سے جو ہمارے مذہبی علماء ہیں ان کا ایک فکر ہے, عمل ہمیشہ اس فکر سے پیدا ہوتا ہے. وہ فکر یہ ہے کہ دنیا میں صالحین کے منظم گروہ کو حکومت کا حق ہے, وہی اپنے ملک میں حکومت کرے گا, اور اگر اس کی حکومت کبھی قائم ہو گئی تو اس کو ایک دوسرا حق ہے, بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ غیر مسلموں کی ہر حکومت کو دنیا میں بزور ختم کر دے. یہ فکر ہے جس پر ہمارا اس وقت پورا مذہبی نظام کھڑا ہے. اسی طرح ایک دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک, کفر اور ارتداد تینوں جرائم قابل دست اندازی پولیس ہیں, اور ان تینوں کی سزا اصل میں قتل ہے, اور ہمیں حق ہے کہ ہمارے پاس اگر حکومت ہوگی تو ہم اس سزا کا نپات کریں گے. یہ مذہبی فکر ہے جس پر ہمارا پورا مذہبی نظام کھڑا ہے. تو اس وجہ سے اس فکر کے اندر سے طالبان پیدا ہو گئے. فقی لحاظ سے کسی کو ان سے اختلاف نہیں. یعنی اگر پوری طرح بیان کیا جائے تو وہ یہ کہیں گے, میں ان کی تعبیر اگر کروں, کہ طالبان کا فکر ٹھیک ہے, ان کا مقصد ٹھیک ہے, وہ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل درست ہے, ان کا جذبہ بہت قابل تحسین ہے, ان کی قربانیاں بڑی غیر معمولی ہیں, وہ حقیقت میں ایک بڑے نسب و لین کی جدوجہد کر رہے ہیں, بس ذرا طریقہ کار نامناسب ہے. یہ ہے ان کا یہ ورژن کیا ہے, کیا کہتے ہیں طریقہ کار ذرا نامناسب ہے. اگر طریقہ کار یعنی جائز ناجائز کا رس نہیں بولتے, ذرا نامناسب ہے, اگر مناسب کر لیں تو اچھی بات ہے. تو اس وجہ سے پچھلے دنوں جب سید منور حسن صاحب نے یہ کہا کہ وہ شہید حکیم اللہ صاحب تو مجھ سے کامران خان نے اپنے پروگرام میں پوچھا ٹیلی فون پر کے تمہارے کیا کمنٹ. میں نے دراصل منور حسن صاحب نے حقیقت میں جو وہ مانتے تھے اسی کا کربلا اظہار کیا, اور میں ان کی تحسین کرتا ہوں, مجھے کوئی ان کو کونڈا نہیں کرتا. سچی بات کر دی, وہ کرنی چاہیے
اندر سے. تو یہی
میرا حوصلہ کم ہوتا ہے بعض لوگوں میں سچ بولنے کا, ان میں الحمدللہ منور حسن صاحب میں بڑا حوصلہ ہے سچ بولنے کا. دو آدمی ایسے ہیں کہ جو لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیتے ہیں جو کچھ ان کا فکر ہے. ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, دوسرے سید منور احمد
صاحب.
آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب جو تھے وہ کبھی آئیں بائیں شائع نہیں کرتے تھے. جو ان کا میرے ساتھ بھی ان کا پروگرام یو ٹیوب پہ موجود ہے, جو ہم نے سیاست کے معاملات پہ گفتگو کی ہے, بالکل صاف انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ریاست ہوگی اس میں سیکنڈ گریڈ سٹیزنس ہوں گے غیر مسلم, بالکل
اچھے طریقے سے. تو آپ کا کیا
شہید ہے جو طالبان مارا,
بتا ہی رہے ہو بتا ہی رہے ہو اتنی دیر سے بیٹھے اس کو نہیں سمجھ رہی ہے, بتا ہی رہے
بھاؤ پیدا ہوگا. اور آج بھی میرا خیال ہوا, آپ جب یہ فرماتے ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں, وہ پہلا جملہ وضاحت سے شاید نہیں آتا, اور اس کے بعد جتنا آپ فرماتے ہیں لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ
کیا میرا خیال.
میں
تو
بھائی اس کے خلاف جس میں کر رہا ہوں برسوں سے, آج سے نہیں, جب اس کا شعور بھی نہیں تھا لوگوں کو اس وقت سے جدوجہد کر رہا ہوں. میں تو 30 سال سے منادی کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. جب ہونے والا تھا اس وقت کہہ رہا تھا, کوئی نہیں سنتا تھا اس وقت یہی کہہ رہا تھا. میں تو بار بار بتا رہا ہوں یہ کہ بہت بڑی غلطی ہے اس کا, بہت کچھ لکھ چکا ہوں اس موضوع کے اوپر. آپ کو اگر موقع ملے, آپ سب لوگوں کو میں کرتا ہوں, میں نے جو بھی گفتگو کی ہے مسلمانوں کے زوال پہ, اس پر بھی ظاہر ہے کہ لیکچر میں تفصیل ہوتی ہے بہت, لیکن میرا مضمون موجود ہے جس میں یہ ساری بات میں نے لکھ دی ہے. مسلمانوں کا زوال ہی کے زیر عنوان میری کتاب مقامات میں ہے, اور اسی طریقے سے طالبان کا استدلال کے عنوان سے بھی میری تحریر موجود ہے, جس میں میں نے بالکل پوائنٹس میں بتا دیا ہے کہ یہ سارا کا سارا فلسفہ اور فکر بالکل غلط ہے, اس کی کوئی غلط نہیں. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ دیانتداری سے دوسروں کا موقع بیان کرو, لیکن لوگوں کا معاملہ وہی ہے کہ پہلا جملہ نہیں سنتا.
میں تھا جملوں کی تعداد شروع میں بڑھا دیں تاکہ لوگوں کو مفادتا نہ ہو, دو تین جملے
ہوئے. ویسے ایک یہ میں نے آپ کو بتایا کہ روئے تہلان میں کیا ہوا ہے, میرا مضمون موجود ہے اس کے اوپر, جس میں میں نے بتایا کہ یہ جو چال کی مصیبت پڑ گئی ہے کہاں سے پڑی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے یہ کہا کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے, تو جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ پورے مہینے کے روزے رکھے. تو آپ جانتے ہیں نا کہ مذہبی جو ذہن ہے اس کے اندر ایک خاص طرح کا تکشف ہوتا ہے. تو حضور نے محسوس کیا کہ یہ اگر بات لوگوں نے سنی جیسے کہ قرآن میں ہے, تو ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ جی پورے مہینے کے روزے رکھنے, پورا مہینہ 30 کا ہوتا ہے. تو آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ شہر و تسو مشہور کہ روز مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, یعنی توجہ دلائی. اور یہ کہا کہ چنانچہ اگر چاند نظر آ جائے 29 پر تو عید بھی کر لیا کرو اور وہ بھی کر لیا کرو. یہ جملہ تھا, راوی نے پہلا حصہ حذف کر دیا, اشار تسم مشہور. اب جملہ کیا بن گیا, چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے
عید کرو.
یہ چاند دیکھنا یہاں سے نکلا ہے, ایک روایت کے اندر سے ایک جملہ جو ہے آگے چھوڑ دیا بس. میں نے وہ نکال کے بتا دیا کہ دیکھیے یہ جملہ یہ تھا اصل.
اور وہ آپ نے ذکر کیا کہ دوسری جگہ پہ وہ پوری روایت,
جس وقت آپ دین کو صحیح جگہ سے دیکھیں تو پھر اسی کے اندر سے سب چیزیں مل جاتی ہیں. وہ روایت میں نے نکال کے بتا دی کہ اصل بات یہ تھی, ایک شخص نے وہ پوری بات بیان کی اور باقی سب نے پہلا جملہ یہ کار کر کے پہلے جملے کا کیا تعلق ہے, یعنی لوگوں نے اس کو ایک بیماری جملہ سمجھا ہے, ترک کر دیا, اس سے بات ہی بدل گئی. یعنی آپ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ چاند دیکھ کے رمضان شروع کیا کرو یا چاند دیکھ کے عید کیا کرو, یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ایک مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, چاند نظر آ جائے تو اشرار نہ کیا کرو کہ 30 پورے کرنے ہیں, عید بھی کر لیا کرو رمضان بھی شروع کر, یہ فرما رہے ہیں. پیغمبر کو یہی فرمانا تھا, باقی رمضان کیا شروع کرنا ہے رمضان بتائیں گے, اس کا کیا تعلق ہے.
آخری سوال ہے
جی, غامدی
صاحب نے کہا کہ اسلام کے مطابق نظام حکومت ہے وہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے,
ہماری جو 1400 سال کی ہسٹری ہے اس میں صرف کتنا مطلب اس میں ملتا ہے کہ بچے تو یہاں تک یاد ستا ہے میں کہیں پورے اسلام کی ہسٹری میں کوئی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نظر نہیں آتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا حصہ جو خلاف راجدہ کا اس میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ وہ دیور ناٹ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ الیکٹڈ ناٹ الیکٹڈ. تو آپ ذرا اس کی روشنی میں ہمیں بتائیں اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ جمہوری نظام ہونا چاہیے تو ہمارے 1400 سال میں ہمیں جمہوری نظام کا کیوں نہیں ملتا کہیں کسی طرح.
اس سوال کا جو جواب ہے اس کے لیے کتنا وقت ہے؟ آخری سوال آتا ہے یعنی آپ جتنا وقت بتائیں گے اس کی ریاست میں جواب دیں گے.
یہ بھی
اگر آپ کہیں گے ایک منٹ ہے تو ایک منٹ کا جواب دے دو.
4 منٹ ہے
3 منٹ بعد جواب دے
دو. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو 4 منٹ کا جواب قبول ہے؟ اگر آپ نے 3 مرتبہ کہہ دیا تو میں جواب دے. 14 صدیوں کی ہسٹری پر تبصرہ جو ہے وہ 4 منٹ میں تو نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بہت جلد ملوکیت واپس آ گئی اور میرے نزدیک یہی آنی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے جو سماج چاہیے ہوتا ہے وہ ابھی وجود میں نہیں آیا. جو کچھ کرک و جوار میں سماج موجود تھا وہ جاگیردارانہ سماج تھا. جاگیردارانہ سماج اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے, الٹ دیتا ہے ہر تبدیلی. اس کے اپنے کچھ اس کا اپنی ایک سائنس ہے جس کے تحت وہ کام کرتا ہے. لیکن جہاں تک خلافت راشدہ کا تعلق ہے وہ تو خالص یعنی میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ ڈیموکریٹک. ڈیموکریسی کیا ہے, اس کی بنیادیں کیا ہیں اور وہ کیسے نافذ ہوگی؟ دیکھیے ڈیموکریسی ایک اصول ہے. اس اصول کو کسی سماج میں جب آپ نافذ کریں گے تو قبائلی سسٹم میں یہ اور طرح سے نافذ ہوگی, جاگیردارانہ سماج میں اور طرح سے نافذ ہوگی. اور یہ جو اب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یا سائنٹیفک ریولوشن کے بعد جو سماج بنے اس میں اور طرح سے نافذ ہوگی. اس کا میتھڈ بالکل الگ ہو جائے گا. اور اگر کل کا نام مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کا عظیم انقلاب برپا ہو گیا تو شاید یہ الیکشن اور اس طرح کی چیزوں کا پورا نظام ہی بدل جائے اور طرح سے اس کا نفاذ ہوگا. تو ایک قبائلی نظام یا معاشرے میں ڈیموکریسی کیسے نافذ کی جائے اس کی شاید دنیا کی تاریخ کی بہترین مثال پر آپ کے راستہ ہے.